أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العظيم. سورة مؤمن کی آیت نمبر 36 سے 46 تک تلاوت کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر بیان کیا گیا ہے اور ہر جگہ کا انداز اور اسلوب الگ الگ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مصلحت ہے کہ کس جگہ کا اسلوب کون کون سے فائدے دیتا ہے، کیا اس کے نتائج ہیں. اور زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی مقصود ہے، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ تقریباً وہی انداز اختیار کیا گیا ہے، کچھ لوگ ماننے والے، کچھ لوگ نہیں ماننے والے. نہیں ماننے والوں کا جو انداز ہوتا ہے، ان کی جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں، تکلیف دینے کی صورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی تقریباً سب مشترک ہوتی ہیں. تو اس لیے قرآن پاک میں کہا بھی گیا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ کہا گیا آپ کے ساتھ میں بھی وہی کہا جائے گا. تو اس سے انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو بیان کرنے سے دل میں ثبات حاصل ہوتا ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے. اور جیسے یہ واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے مضمون ہیں، ایسے امت کے لیے بھی ہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں. نبی کے واقعات نبی کے لیے، امت کے واقعات امت کے لیے، اور نبی کے واقعات امت کے لیے بھی. آج موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے، ظاہر ہے کہ وہ سب نمونہ ہوں گے قیامت تک ایمان لانے والوں کے لیے، ان کے حالات، ان کے ساتھ پیش آئی ہوئی باتیں، اور مخالفت کرنے والوں کے حالات وہ بھی جو ہے سبق کی چیز ہوں گے کہ جب مخالفت ہوتی ہے اہل حق کی تو وہ سیم سیم ہوتی ہے، ملتی جلتی ہی ہوتی ہے. حق والوں کی مخالفت ہوگی تو جس جس انداز سے بھی اس سے پہلے مخالفت ہوتی رہی ہے اس قسم کے واقعات ہوئیں گے، تھوڑا اس میں مرچی مسالہ اور لگ جائے گا، کچھ اضافہ تو ہو جاتا ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بھی تسلی ہے. پھر دوسرے بہت سے مضامین بھی ہوتے ہیں، علمی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. مثلا جو واقعہ چل رہا ہے اس میں فرعون کی قوم کا ایک آدمی مسلمان تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے ہزیان اور بکواس شروع کی تو وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں، ان کے ڈیفینس میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے لوگوں کو سمجھانا بتانا منانا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند بھی آئی، اس وجہ سے قرآن پاک میں ان کو بیان بھی کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے واقعات میں ایمان والوں کے لیے بڑے سبق ہوتے ہیں. ایمان والوں کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اہل حق پر جب کوئی چھینٹے اچھال رہا ہو، تنقید کر رہا ہو، برا بول رہا ہو، تو اہل حق کی طرف سے دفاع کیا جائے. والذین اذا جاءهم البغی هم ینتصرون، یہ بھی ایمان والوں کے اہل حق کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ خود بندگی کرنا اور اللہ کے اچھے نیک بندوں کے ساتھ اپنے گمان کے مطابق جو نیک ہیں، جبکہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی غلطی کا ان کا کوئی ثبوت کا نہ ہو، تو پھر حمایت کرنا، طرفداری کرنا، حق کا ساتھ دینا. دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ جس چیز کا ساتھ دیا جاتا ہے، جس کی آواز میں آواز لگائی جاتی ہے، اس کو غلبہ ہو جاتا ہے، اس سسٹم ایسا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کو دیکھ کے یہ صحابی جو تھے، جو فرعون کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ خاموش نہیں رہے. مطلب یہ کام ہے، یہ بھی ہم کیا کریں، کوئی بول رہا بولنے دو. عادتوں کے اندر اتنی خرابی آ گئی ہے کہ چٹخارے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اچھا ایسا ہے، اچھا ویسا ہے، اور زیادہ اور کھود کھود کے، تاکہ جتنا زیادہ کوئی برائی کرے تو اتنا زیادہ مزہ لیا جائے. یہ مزہ کل قیامت میں معلوم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس مزے پہ مزہ کریں گے، تو یہ مزہ لینے پہ ایک مزہ ہوتا ہے، پھر مزہ معلوم ہوتا ہے اس کا. اور بعض مرتبہ آدمی محض گمان کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے مخالفت پہ آ جاتا ہے کسی کی، اس کا بھی مزہ ملتا ہے. بھئی آپ کسی اہل حق کی، علماء حق کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی مخالفت کرو گے تو کس کی مخالفت ہے؟ اصل میں یہ اللہ رسول کی مخالفت میں آتی ہے وہ سب چیزیں. اور اگر حمایت کرو گے تو کس کی حمایت میں؟ اللہ رسول کی حمایت میں آتی ہے وہ سب چیزیں. تو ایمان والوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ذمہ داری ہے، جیسے امر بالمعروف ان کی ذمہ داری، نہی عن المنکر ان کی ذمہ داری، ایسے ہی اہل حق کی طرف سے دفاع ان کی ذمہ داری. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب ایمان لائے تھے اور تھے فرعون کی قوم کے، ان کا بیان چل رہا ہے. اس میں انہوں نے تھوڑی بات سمجھائی، اور جو بات انہوں نے سمجھائی تھی اس میں ایک بات، اس میں تھوڑا سا اس کو فیور دے کے سمجھانے کا بھی انداز اختیار کیا مخالفین کو، کہ بھئی ایک عام بات سی رکھ کے دیکھو، قطع نظر اس سے کہ موسیٰ علیہ السلام دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے. ایک جنرل بات دکھ کے دیکھو کہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ آدمی سچا ہے اور ہم نے اس کو نہیں مانا تو کیا ہونے والا ہے. کبھی ایسا بھی تو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کم سے کم درجے کی چیز ہے یہ، چنانچہ اس انداز میں بھی انہوں نے سمجھایا. پھر یہ بتایا کہ آج اگر طاقت تمہارے پاس ہے تو آج طاقت کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آج ہمارے پاس پاور ہے، ہم چاہے موافقت کریں کسی کی، چاہے مخالفت کریں، رد کر دیں کسی کو، چاہے قبول کر لیں، کیونکہ کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے اور تم اس پہ غالب ہیں، مگر یہ کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ پھر حکومت بچا لے گی، طاقت بچا لے گی، بادشاہت بچا لے گی. لیکن فرعون نے یہی کہا کہ نہیں، میری جو رائے ہے وہ بالکل یہی ہے. اس ضمن میں پھر فرعون نے حامان سے کچھ بات کہی، اس کا بیان کر رہے ہیں اللہ پاک. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے کہا کہ اے حامان، بنا ابن ابنی، ابنی ہے وہ، ابنی، یا حامان ابنی، بنا تو میرے لیے ایک بڑی عمارت. اس نے کہا کہ عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے راستے تک جاؤں. لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، آسمانوں میں ذرا جا کے دیکھ کے آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اللہ ویسا کرتا ہے، اور اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں موسیٰ کے اللہ سے ذرا مل کے آتا ہوں جا کے. لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، آسمانوں کے جو راستے ہیں وہاں تک جانا چاہتا ہوں. فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا مطلع ہو جاؤں، واقف ہو جاؤں موسیٰ کے الہ سے، ایسی تو عمارت بنا دے. وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں، ان کے دعوے نبوت، یقین تو نہیں ہے مجھے کہ، یعنی میرا گمان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے کہ موسیٰ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. لیکن اگر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں نہیں ہے، مزید جاننا ہے تو موسیٰ جہاں سے، جس سے مل کے نبوت لے کے آیا، میں اس سے مل کے پوچھ کے آتا ہوں کہ تم نے موسیٰ کو نبوت دی کہ نہیں دی، یہ کہنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، ایسے ہی مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، فرعون کے لیے، فرعون کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے اس کو روک دیا گیا ہے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو چال ہے وہ ضائع گئی. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں جتنی چالیں چلیں، جتنی مکاریاں چلیں، جتنی تدبیریں چلیں، وہ چلی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ضائع فرما دیا. اب علماء نے اس آیت کے مطلب میں ایک بات یہ فرمائی کہ یا تو ایسا ہی ہوا ہوں گا کہ اتنا بے وقوف اور احمق تھا کہ اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی جا سکتی ہے، لہذا میرے لیے عمارت بناؤ. تو اس نے کوئی عمارت بنوائی یا نہیں بنائی ایسی کہ آسمانوں تک جایا جا سکے اس کے ذریعے سے؟ اس کے تین مطلب علماء بتاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسی عمارت بنوائی تھی، بے وقوف اتنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت اونچے جانے کے بعد میں وہ عمارت گر گئی، یہ ڈبل بے وقوفی سامنے آئی. اسے کہ عمارت آخر کہاں تک اٹھائی جا سکتی ہے؟ امام رازی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو پہاڑ دنیا کے اندر ہیں ان پہاڑوں سے بلند عمارت بنانا تو بہرحال اس دنیا میں کسی انسان کے لیے مشکل ہے. جو بلند بلند پہاڑ ہیں، ہمالیہ کے پہاڑ ہیں، دوسرے پہاڑیاں ہیں، ہزاروں فٹ بلند ہیں، کوئی کتنی لمبی عمارت بنائے گا تو پہاڑ سے اونچا تو نہیں جا سکے گا. ابھی دنیا کی سب سے بڑی اونچی عمارتیں بنائی ہے تو کیا وہ پہاڑ سے آگے نکل گئے کیا؟ وہ لوگ جو دنیا میں پہاڑ موجود ہیں ان سے تو آگے نہیں گئے نا. ابھی ہمالیہ کی چوٹی کی تک کون جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اپنی بنیادوں کی بیس پر، تو بنیاد ایک حد تک ہی برداشت کر سکتی ہے وزن، تو جتنا بھی اونچا اس نے بنوایا ہوگا وہ گر پڑی ہوگی، اس سے اس کی بیوقوفی اور حماقت سامنے آ گئی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے، چونکہ اس واقعے میں علماء کو شک ہے، امام راضی بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک تو ثبوت نہیں ملا اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا بھی زیادہ احمق ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اسے بھی ایسے بھی احمق ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ احمق ہوتے ہیں. حماقت الگ چیز ہے، دنیا کی بادشاہت اور دولت الگ چیز ہے، عقل اور فہم جو ہے نا یہ بالکل چیزیں دیگر، اور حماقت اور صفاحت جو ہے یہ بالکل چیزیں دیگر. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمرود کا جو واقعہ، نمرود نے بھی ایسی عمارت بنوائی تھی، بنانے کی کوشش کی تھی، کہ وہ اللہ سے ملنا چاہ رہا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اس کا, اس نے کوشش کی تھی, اور یہ بھی لکھا ہے ان آیتوں کی تفسیر میں کہ میں نے نمرود نے جو کوشش کی ہے وہ سورہ نمل کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن آپ اس کی حماقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ موسیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے, ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مباحثہ ہوا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, زندگی زندہ وہ کرتا ہے مارتا وہ ہے. تو کہنے لگا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. تو اگر وہ زندہ کرتا ہوں مارتا ہے اس لیے لائق عبادت ہے, تو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اس لیے میں بھی لائق عبادت ہوں. دو باتیں بول رہا ہے, ایک تو وہ لائق عبادت ہے تو میں لائق عبادت ہوں, اور ایک یہ کہ میں اس سے کچھ کم نہیں ہوں, وہ اگر خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں, نعوذ باللہ من ذلک. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بالکل ہی احمق ہے, چونکہ اس نے اپنے زندہ کرنے اور مارنے کا ثبوت جو دیا دلیل کے طور پر وہ یہ کہ جیل سے دو آدمیوں کو بلایا جو جیل کے اندر تھے, سزا بھگت رہے تھے بےچارے, ایک کو جو ہے اس نے سولی پہ چڑھوا دیا اور ایک کو معاف کر دیا, کہنے کے دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی ایک کو میں نے مار دیا. حالانکہ احیاء اور اماتت جو ہے یہ زندگی دینے اور مارنے کے معنی میں نہیں ہے, یہ جان اس نے نکالی نہیں, جان نکالنے کا سبب اختیار کیا, پیدا اس نے کیا نہیں بلکہ ایک آدمی کو جیل سے چھوڑ دیا, اس کو احیاء تھوڑی کہتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اگلے اول نمبر کا احمق ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اب تو برابری کا دعویٰ کر رہا, تو ایسا کر تو مغرب سے نکال دے. ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو لاتا ہے مشرق سے, تو لا مغرب سے. فبہیت الذی کفر, تو کافر جو تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا, اب کیا کرے. احیاء اور عمادت میں مقابلہ, حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے. انبیاء عقل مند ترین لوگ ہوتے ہیں دنیا کے, ان سے زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں ہوتی, اور ان سے زیادہ ذہن کو یوز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں, عام انسان جو ہے وہ 100 میں سے 2.5% بھی استعمال نہیں کرتا, اور انبیاء وہ ہیں جو 100 میں سے 100% استعمال کرتے ہیں. کوئی تناسب نہیں ہوتا, کوئی تقابل نہیں انبیاء کی فہم کا, فراست کا, سمجھ کا اور دوسری چیزوں کے ساتھ. تو بات کر رہا ابراہیم علیہ السلام سے, اور یہ کہہ رہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تو مشرق سے نکلتا ہے سورج کو, لہٰذا تو مغرب سے نکال دے. فبہیت الذی کفر, وہ مبہوت ہو کے رہ گیا, لاجواب ہو کے رہ گیا. مگر اس سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ تھا کتنا احمق بے وقوف قسم کا آدمی. تو اگر فرعون نے یہ کہا کہ عمارت بنا دو تو بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ فرعون یہ چل سکتی ہے. بلکہ دنیاوی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا جمع ہوتی ہے زیادہ بے وقوفی کے پاس. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو, جبار کی اس تقسیم سے ہم راضی ہیں کہ وہ ہمیں علم دے اور جاہل کو مال دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. اپنی جگہ پر بادشاہت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کا یہ حال تھا, جس میں بڑا سبق ہے سمجھنے کے لیے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ دنیاوی دولت کا اور عقل و فہم کا کیسا جوڑ ہے. وہاں سے ایک بزرگ جو ہیں وہ جا رہے تھے. پہلے زمانے میں جو بڑے شہر ہوتے تھے جہاں پر بادشاہ ہوتا تھا, اس کے چار دیواری ہوتی تھی. شہر باضابطہ فصیل بند ہوتے تھے, مشرق مغرب شمال جنوب میں چاروں طرف دروازے, بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے, اور پھر پورے شہر کو جو ہے وہ دیوار کے ذریعے سے گھیر دیا جاتا تھا. عام طور پر حفاظت کا یہی سسٹم تھا پہلے. تو دروازے میں سے داخل ہو رہے تھے ایک بزرگ ایک شہر میں, تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بھاگے جا رہے ہیں, حکومت کے بادشاہ کے آدمی بھاگے جا رہے ہیں. ابھی کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو کہنے کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے, بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو, تو اس کے لیے دوڑ رہے ہیں بادشاہ کا. اچھا, بھاگے جا رہے تھے اور شہر کے دروازے بند کر رہے تھے, بھاگے جا رہے تھے اور شہر کے دروازے فصیل کے دروازے بند کر رہے تھے چاروں طرف سے. تو کہنے لگے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بادشاہ کا حکم ہو گیا. تو کیوں حکم ہوا؟ بولے بادشاہ نے کہا کہ چونکہ اس کا باز اڑ گیا لہذا شہر کے دروازے بند کر دو. وہ بزرگ اللہ میاں کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے پروردگار آپ کا بھی حساب بڑا عجیب غریب ہے, ایک طرف تو اس کو بادشاہ بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو اپنا باز بچانے کے واسطے دروازے بند کروا رہے ہیں. یعنی اس کے بعد اتنی عقل ہے کہ اپنا باز بچانا ہے تو دروازے بند کرو. کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا کہ اگر آپ کہیں تو اس کی بادشاہت آپ کو دے دیں اور آپ کی معرفت اس کو دے دیں. آپ کو جو اللہ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے اللہ کی اسماء و صفات کی, جو معرفت آپ کے پاس ہے, جو ایمان کا نور آپ کے پاس ہے, وہ اس کو دے دیں اور اس کی بادشاہت لے کے تمہارے کو دے دیں. وہ بادشاہت بے وقوفی کے ساتھ ملے گی, یہ علم غربت کے ساتھ میں ملے گا, یہ معرفت تم کو غربت کے ساتھ میں ملے گی. کہو تو عدل بدل کر دیں. انہوں نے ہاتھ جوڑا کہنے کے بعد, بھائی مجھے نہیں چاہیے ایسی بادشاہت. سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اقتدار کو, دنیا کی بادشاہت کو, دنیا کی حکومت کو عقل و فہم کے ساتھ میں جوڑ ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے لوگ ان کے طرز کو اختیار کرنا, بادشاہوں کے ان کے والے تھاٹ کو اختیار کرنا, ان کے نہج پر جانا, جو عام طور پر لوگ اس قسم کے چیزوں میں ترجیح دیا کرتے ہیں, چلا کرتے ہیں, جایا کرتے ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. کبھی بھی اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی نے نواز دیا ہے دنیاوی اعتبار سے, باقی عقل و فہم ایک الگ چیز ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالی عقل و فہم کا میدان الگ بنایا ہے. یا تو صورت یہ ہوئی ہے, اور دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ رصدگاہ بنوانے کا اس نے حکم دیا تھا. رصدگاہ کا مطلب یہ ہے کہ دوربین بنوانے کا. فرعون نے حامان سے کہا کہ ایک بہت بڑی دوربین میرے لیے بناؤ اور میں سیاروں کی, ستاروں کی, ثوابت کی, جو چلنے کی ترتیب ہے, جانے آنے کی ترتیب ہے, علم نجوم کے اعتبار سے جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس سے جاننا چاہتا ہوں. چونکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ آسمان کے ان سیاروں کی گردش اور آسمان کی اس گردش سے ہی جڑا ہوا ہے. موسموں کا آنا جانا, بارش کا آنا, گرما کا آنا, اسپرنگ کا آنا, خزاں کا آنا, بہار کا آنا, رات کا آنا, دن کا آنا, سردی کا آنا, گرمی کا آنا, ظاہر ہے کہ یہ ستاروں کے نظام سے جڑا ہوا ہے یہ پورا کا پورا سسٹم. تو زمین کے جو حوادثات ہوتے ہیں وہ آسمان کے ان ثوابت اور سیارگان کی رفتار اور ان کی کیفیت سے متعلق ہیں. تو فرعون نے یہ کہا کہ تم میرے لیے ایک رصدگاہ بناؤ, میں یہ دیکھوں کہ آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ کو اللہ نے پیغمبر بنایا کہ نہیں بنایا. علم نجوم کے ذریعے سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ علم نجوم کے ذریعے سے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی تھی. دوسرا مطلب یہ بتایا ہے, ہو سکتا ہے اس زمانے میں علم نجوم کے اعتبار سے بھی لوگوں کو کچھ درک رہا ہوگا. اور تیسرا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ گویا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھوٹے ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا, اور اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا میرے لیے مکان بناؤ, عمارت بنا دو, ایک مینار بنا دو, میں آسمان پہ جا کے آتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے مل کے آتا ہوں, اور یہ مکان بننا تو ممکن ہے نہیں, میرا آسمان پہ جانا ممکن نہیں ہے, کسی انسان کا آسمان پہ جانا ممکن نہیں ہے, وہاں اللہ سے مل کے آنا ممکن نہیں ہے, تو موسیٰ کے لیے کہاں سے ممکن ہو گیا پھر یہ. وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے, ایک مطلب یہ لکھا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرعون نے یہ جو حامان سے کہا کہ میرے لیے تم عمارت بنا دو تاکہ میں آسمانوں میں جا کر موسیٰ کے خدا سے مل کر آؤں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے لیے یہ کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. جب میرے لیے اور کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آسمانوں میں جا کے مل کر آئیں, تو پھر موسیٰ کے لیے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے. تو پھر موسیٰ کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے یہ جھوٹا ہے, اس پر استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک موٹی بات ہے کہ کسی چیز کے محسوس نہیں ہونے سے, حس میں نہیں آنے سے, نظر نہیں آنے سے, نہیں دکھنے سے, ظاہری طور پر آسمانوں میں جا کر آنا اگر ممکن نظر نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا؟ چونکہ محسوس طریقے سے کوئی آدمی نبی ہوتا نہیں ہوتا, یہ تھوڑی بولا محسوس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو سکتی, یہ تھوڑی کوئی نبی کہتے ہیں. بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا ہی نہیں کبھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مل کر آیا ہوں آسمانوں میں اور وہاں انہوں نے مجھے پیغمبری دی ہے. جب بھی اس نے کہا کہ بھائی تمہارا پروردگار کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, میرا پرور, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو ہدایت دی ہے, یعنی ہر کام کو, ہر چیز کو, ہر شے کو جو اس کا فریضہ ہے, جو اس کا وظیفہ ہے زندگی کا, وہ سمجھا دیا. جانوروں کو جانوروں کے اعتبار سے, انسانوں کو انسانوں کے اعتبار سے, خشکی کے جانوروں کو خشکی کے اعتبار سے ہدایت ہے, تری کے جانوروں کو تری کے اعتبار سے ہدایت ہے. ظاہر ہے کہ خشکی کے جانوروں کو تیرنے والا سسٹم نہیں ہوتا زیادہ, تری کے جانوروں کو چرنے والا سسٹم نہیں ہوتا زیادہ, ان کو تیرنا ہے. ان کی ہدایت یہ ہے کہ ان کو پانی کے اندر رہنے کی صورت میں زندگی کیسے رہے گی, کتنے سانس ان کو روک کے رکھنا ہے، سانس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوا ان کو کس طریقے سے لینی ہے، یہ سب ہدایت میں آتا ہے. ان کے کھانے پینے کا نظام، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جانور کھاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھاس کھاتی ہیں، مختلف ہے نظام. تو یہ ثم ھدا کے اندر آتا ہے، رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور ہر چیز کو پیدا اس نے کیا. یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ آسمان میں موسیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور میں جا کے ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں، لہذا انہوں نے مجھے نبی بنایا ہے، لہذا تو بھی جا کے مل لے کیا. ایسی تو کوئی بات کہی نہیں تھی، اپنی طرف سے حماقت میں کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں. یہی وجہ ہے کہ جس کو نہیں سمجھ میں آنا تھا اس کو نہیں سمجھ میں آنا تھا، جس کو سمجھ میں آنا تھا وہ ایمان لاتے چلے گئے، حتیٰ کہ فرعون کے لوگ بھی ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات فرمائی، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے اس کے برے عمل مزین کر دیے گئے. اور یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس مضمون کو تھوڑا سا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق کو حق اور باطل کو باطل لکھانے والا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه، یا اللہ آپ صحیح کو صحیح دکھائیے اور اتباع کی توفیق دیجیے. وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ صحیح چیز غلط کی حیثیت سے آدمی کے دماغ میں بیٹھ سکتی ہے، اور غلط چیز صحیح کی حیثیت سے آدمی کے دماغ میں بیٹھ سکتی ہے. اور بالخصوص اس فتنے کے زمانے میں، انتشار کے زمانے میں، قرب قیامت میں، قیامت کے قریب ہونے میں یہ واقعات بہت ہونے والے ہیں، کیونکہ علم مختلط ہو جائے گا. جب علم مختلط ہو جائے گا تو غلط چیز صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو کے دماغوں میں بیٹھ جائے گی، اور صحیح چیز غلط ہو کے دماغوں کے اندر بیٹھ جائے گی. اب اسلام غلط مذہب ہے، بلکہ دماغوں میں بیٹھنا صحیح چیز کا غلط ہونے کی حیثیت سے بیٹھنا ہے نا، بے اسلامی کا صحیح ہونے کی حیثیت سے دماغ میں بیٹھ جانا، یہ غلط چیز کا صحیح ہونے کی حیثیت سے بیٹھ جانا ہے نا، ظالم کا عادل ہونے کی حیثیت سے بیٹھ جانا، عادل کا ظالم ہونے کی حیثیت سے بیٹھ جانا، شریف کا جو ہے نا کمینہ ہونے کی حیثیت سے دماغ میں بیٹھ جانا، کمینے کا شریف ہونے کی حیثیت سے دماغوں میں بیٹھ جانا، سچ کا جھوٹ، جھوٹ کا سچ، اچھا کا برا، برے کا اچھا، تمیز کی بے تمیزی، بے تمیزی کی تمیز. جو تمیز کی چیز ہے تمیز والے لوگ نہیں، بیکورڈ لوگ ہیں. جو جتنا زیادہ شرم کا، حیا کا، تمیز کا معاشرہ اور کلچر ہے، کہنے کے ان لوگوں کے پاس تمیز نہیں ہے، ان لوگوں کو پہننا اوڑھنا نہیں آتا. تھوڑے دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، تو وہ ان کی لڑکی کا اعتراض بتا رہے تھے اسلام کے اوپر، جو مسلمان ہے بچے لیکن تھوڑا اسلام سے ہٹ گئی، تو بولے نہیں لوگوں کو پہننا آتا، نہیں لوگوں کو اوڑھنا آتا، نہ ان کو ڈریسنگ آتی، نہ ان کو کچھ آتی، ایسی بھی نہیں ہے. ایک مسلمان بچی تھوڑے دن جو ہے نا یہ بدتمیزوں کی گود میں رہ کے، اب اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی کہ مسلمانوں کے پاس تمیز ہی نہیں ہے، ان کو پہننا آتا نہ اوڑھنا آتا، ڈریسنگ آتی نہیں ہے لوگوں کو، بالکل گاؤں سے آئے جیسے ہندرے کے ہندرے رہتے. یہ مطلب ہے بات کا. تو جو چیز تمیز کی ہے وہ بے تمیزی کی حیثیت سے معروف ہو گئی، جو چیز بے تمیزی کی ہے وہ تمیز کی حیثیت سے معروف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب منکر جو ہے وہ معروف دیکھا جانے لگے گا، اور معروف جو ہے وہ منکر دیکھا جانے لگے گا. کیف بکم اذا رؤی المنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ منکر معروف کی حیثیت سے دیکھا جانے لگے گا. والمعروف منکرا، اور جو معروفات ہوں گے، بھلے چیزیں ہوں گی، وہ منکر اور نامناسب اور غلط کام ہونے کی حیثیت سے مشہور ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان ھذا لکائن، ان ذاک لکائن، کیا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی مسلمان اور ان کی فہم اتنی گڑبڑا جائے گی، انسان اور اس کی فہم اتنی خراب ہو جائے گی. کیونکہ غیر مسلم، اس زمانے کے غیر مسلم بھی بہت سی چیزوں کو محسوس کرتا تھا، سوائے اس کے کہ عقیدے کے اندر کچھ گڑبڑ اس کی ہو گئی تھی. ہاؤ لائی شفا ہونا عند اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اتنا ہی نہیں ہوگا، اس سے بھی آگے ہوگا. اذا امیر المنکر ونہی عن المعروف، صرف معروف جو ہے نا منکر کی حیثیت سے، بھلائی برائی کی حیثیت سے، اور برائی بھلائی کی حیثیت سے جانی جائے گی ایسا نہیں، بلکہ آرڈر دیا جائے گا، برائی کا حکم دیا جائے گا کہ نہیں برائی کو اپنانا پڑے گا، اور بھلائی سے روکا جائے گا کہ تم اس بھلائی کو اختیار نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں ہو رہا نہیں ہو رہا کہ تم حجاب اختیار نہیں کر سکتے؟ برائی کا حکم دیا جائے نہیں جائے، تم کو بے حجابی کرنی پڑے گی. یہ تو ایک سمپل ہے، ہزاروں چیزوں میں یہی بات ہے. اور غیروں میں کیوں جائیے، اپنوں میں کیا کم ہے؟ غیروں کے اندر غیر اسلامی دنیا کے اندر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں میں یہ قصہ کتنا ہے دیکھ لو آپ، مسلمانوں میں یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جتنا زیادہ کوئی آدمی مذہب پسند سنت کی اتباع کی طرف چلنے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے سارے خاندان والے دوست احباب سب مخالفت کرتے ہیں اس کی، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم یہ صحیح نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کہ یہ تمہارا طریقہ کیا ہے، تم ابھی سے جو ہے مذہبی رجحان کے ہو گئے ہیں، تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے، تم نے ابھی سے نمازیں شروع کر دی ہیں، تم نے یہ کر دیا ہے، تم نے وہ کر دیا ہے، ماں باپ ہیں اور اولاد کو دین پر چلنے سے روک رہے ہیں، خاندان والے تو روکتے ہی ہیں، کسی آدمی نے اپنی اولاد کو نیک دیندار بنانے کے لیے حافظ عالم بنانے کا طے کر لیا، سارے خاندان والے رے 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 ستیناش مار دیا اولاد کا، کیا کر دیا تم نے، یہ صورت حال ہو رہی ہے۔ تو یہ وہی یہ جو جملہ ہے قرآن پاک کا، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، فرعون کے ساتھ اس کی بدعملیوں کی نحوست میں یہ بات کی گئی ہے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اس کا جو برا عمل تھا وہی مزین کر دیا گیا، مزین کر دینے کے معنی ڈیکوریٹ کر دیا گیا، ڈیکوریٹڈ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو پسندیدہ بنا دیا گیا تھا۔ ایک اور جملہ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وسد عن السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، پھر سیدھے راستے پہ آنے سے روکا گیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے میرے دوست، وہ یہ ہے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو دین پر چلنے نہیں دیتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو دین پر چلنے نہیں دیتے، دین پر چلنے میں جتنی دشواری آدمی کو محسوس ہونے لگے اتنا زیادہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، اتنا زیادہ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ توبہ، اتنا زیادہ استغفار، اتنا زیادہ رجوع اللہ، اتنے زیادہ جدوجہد، اتنے زیادہ مکافات تلافی، دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا پہننا، پیسے زیادہ مل جانا یا اس میں محرومی ہونا، یہ اللہ کے نہ خوش ہونے کی دلیل ہے نہ ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے پاس غیر دنیا داروں کے اعتبار سے جو ذہن ان کا ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کا ذہن بھی، وحی کا علم رکھنے والوں کا ذہن بھی ایسے ہی ہو گیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حالات دنیا کے معاشی اعتبار سے اقتصادی اکنامیکلی گڑبڑا گئے ہیں، جابلس ہو گیا ہے بندہ، جاب کی پریشانی ہو گئی، روزی کی پریشانی ہو گئی، قرضہ سر پہ سوار ہو گیا ہے، آج میں حالات بڑے گردش میں ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے میرے ساتھ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کیوں اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہے نہیں معلوم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، عاملوں کے پاس الگ پھر رہا ہے، مختلف اپنی شکایت الگ ہے، ڈپریشن میں الگ چلے جا رہا ہے، پریشان الگ ہو گیا، خود سے طبیعت کا حوصلہ چھوٹا کر لیا ہے، طبیعت چھوٹی ہو گئی ہے، یہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی، سب کی اس وقت کا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے، اس میں بولنے والا سننے والے سب برابر ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ورنہ باقی یہ علم غلط ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کتنے اولیاء اللہ ہمارے زمانے کی، ہم اپنے زمانے میں پڑھتے ہیں، جن کے حالات کو جانتے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ جن کو ہمیشہ زندگی بھر کھانے پینے کی تنگی رہی، حالانکہ بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ پیٹ بھر کھانا کبھی نہیں ملتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی زندگی ہو کہ مدینہ منورہ کی زندگی ہو، رہنے کے اعتبار سے تنگی، آپ کا مکان کتنا تھا؟ آپ کا مکان اس سے چھوٹا تھا جو اس وقت روضہ مبارک کی شکل میں، یہ نہیں کہ مسجد نبوی آپ کا مکان تھا، یہ نہیں کہ ریاض الجنہ آپ کا مکان تھا، روضہ مبارک کو لگ کے جو ریاض الجنہ ہے وہ آپ کے گھر کا صحن نہیں تھا، وہ آپ اندازہ لگا لیجئے، مکان ہی اتنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا دیا، جس میں ازواج مطہرات میں سے باہر سے آئی، فرض کر لیجئے بی بی عائشہ کہیں سے گئی تھی، وہ اگر آ جائیں دروازہ کھٹکھٹائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی دروازہ کھول دیتے تھے بغیر نماز میں خلل آئے کے، اتنا ہی تھا وہاں پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنا ہوتا تھا، بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرنا ہوتا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتی تھی، تو اگر ایک آدمی آرام کر رہا ہو تو دوسرے آدمی کو نماز کی سہولت نہیں تھی اس روم میں، اور کل کائنات وہ، یہ نہیں کہ یہ بیڈ روم ہے، پھر وہ لیونگ روم ہے، پھر وہ جناب والا وہ ڈائننگ روم ہے، پھر وہ فلاں حال ہے، پھر وہ فلاں حال ہے، اسٹڈی روم ہے، یہ نہیں، وہی تھا کل کائنات، وہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں سجدے میں تشریف لے جاتے تو میرے پیر کو ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، میں پیر سمیٹ لیتی تھی، آپ وہاں پہ سجدہ کرتے تھے، کیونکہ اگر میں پیر دراز رکھوں تو پھر سجدہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی. اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو بہت دیر تک سجدہ فرماتے تھے، تو اطمینان ہوتا تھا کہ اب بہت دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سجدے سے اٹھنے والے ہیں، تو پیر سمیٹ کے پھر سو جاتے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ اٹھ جاتے تھے تو ہم اپنا پیر لمبا کر لیتے تھے، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ بہت دیر کے بعد میں آنے والے ہیں پھر سجدے میں، چونکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ وہاں تک چلے جاتے تھے آپ، ڈھائی ڈھائی پارے، تین تین پارے، چار چار پارے پڑھ رہے ہیں ایک ایک رکوع میں، ایک ایک رکعت میں، آپ اندازہ فرمائیے تو کتنی دیر میں آئے گی باری پھر رکعت. مگر حدیث شریف سے یہ مضمون سامنے آتا ہے کہ صورت حال یہ تھی کہ بی بی عائشہ سو رہی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھنے کے لیے پوری جگہ نہیں ہوتی تھی حضرت بی بی عائشہ کو ڈسٹرب کیے بغیر، اگر کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مکان کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو مکان دنیاوی اعتبار سے تنگی ہونا نہیں ہونا، ہم کمزور ہیں، ہم تنگی کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تنگی نہیں مانگنا ہے اللہ سے، لیکن یہ اللہ کے نہ ناراض ہونے کی دلیل ہے نہ ناراض ہونے کی دلیل، نہ راضی ہونے کی دلیل ہے مل جانا، نہ ناراض ہونے کی دلیل ہے نہیں ملنا، یہ ہماری اپنی کمزوری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں، چونکہ ہمارے ایمان ہی ہماری روزیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم کو روٹی روزی وقت پہ ملی تو ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، تو ہماری کمزوری کے اعتبار سے ہمیں ضرورت ہے معاشی نظام صحیح ہونے کی، پیسے زیادہ ہونے کی، کھانے پینے کی سہولتیں ہونے کی، رہنے سہنے کی سہولتیں ہونے کی، ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں ہونے کی، اور شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، لیکن اصل چیز جو ہے جس کو سمجھنا ہے مسلمان کو اور اپنی اولاد کے بارے میں جو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ دین پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے، اور اگر دین پر نہیں چل رہے ہیں تو اللہ کے عذاب میں ہیں. اگر اولاد دین پر نہیں چل رہی، کالجز کے حوالے ہو گئے، یونیورسٹیز کے حوالے ہو گئے، نمازوں کی کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، سنت انت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، وضا قطع کا کوئی اہتمام نہیں ہے، فرائض اور واجبات کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور بچہ جو ہے نا گولڈ میڈل لا رہا ہے، اس نے ڈگریوں پہ ڈگریاں بنا لی ہیں، وہ بہترین سرجن ہو گیا ہے یا وہ بہترین لائر بن گیا ہے، یا اس نے سافٹ ویئر کی کسی بڑی کمپنی کو جوائن کر لیا ہے، وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دینداری اس کے اندر نہیں آئی، اللہ کے عذاب میں ہے. سوچنا یہ ہے کہ وہ بندہ کس میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، اولاد کو عذاب میں جھونک دیا اس نے، خود بھی عذاب میں ہے، چونکہ فرعون کے بارے میں اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وسد عن السبیل، اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اللہ نے کہا کہ تجھے سیدھے راستے کی توفیق نہیں دی جائے گی، جتنا جس کو مذہب کی توفیق ملے اتنا وہ آدمی خوش نصیب ہے، اور جو جتنا مذہب سے محروم کیا جائے بے توفیقی ہو اتنا زیادہ بد نصیب ہے، جو ملک ایسا ہو، جو قوم ایسی ہو، جو نیشن، کوئی بھی. اب یہ دیکھیں آدمی کہ میرے خاندان میں دینداری بڑھ رہی کہ دنیا داری بڑھ رہی، میرے ملک میں دینداری بڑھ رہی کہ دنیا داری بڑھ رہی، میرے شہر میں دینداری بڑھ رہی کہ دنیا داری بڑھ رہی. دنیاوی اعتبار سے ترقیوں پہ ترقیاں ہوں لیکن دینداری نہیں ہے تو وہ کنگال ہے، کال پہ ہے، اس وقت مصیبت پہ ہے، قحط میں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، ایسے ہی فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو چال ہے وہ ضائع ہوئی. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، تو پہلے اس آدمی نے جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم میں سے جو آدمی مسلمان ہوا تھا اس نے بیان دیا تھا حضرت موسیٰ کے فیور میں، پھر وہ بیان کرنے لگا فرعون کے اس بات کے بعد میں، کہتا اور اس آدمی نے کہا جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری اتباع کرو. فرعون اپنی اتباع کی طرف دعوت دے رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو سے مراد میں جو کہہ رہا ہوں وہ مان لو، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو کہہ رہا تھا. احدکم، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، راستہ بتاتا ہوں، سیدھی منزل کا، آدکم سبیل الرشاد، میں سیدھا راستے کا تمہیں سیدھا بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہوں. یا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع، اور یہ بھی کہنے لگے اے میری قوم یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ متاع ہے، برتنے کی چیز ہے. جتنے دن آدمی اس دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کی جتنی چیزوں کو حاصل کرتا ہے یہ سب ٹیمپرری طور پر برتنے کے لیے ہے، برتنے کا مطلب ہے استعمال کرنا، پھر استعمال کر کے چھوڑ کے چلے جانا. برتنے میں اور ملکیت کی نسبت میں ایک فرق ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ، اسٹیشنوں پر بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں، تارت خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، حمام خانے، باتھ روم، یہ وہ سب ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے. یہ سب چیز کیا ہے؟ آپ کو اٹھا کے لے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ برتنے کے لیے ہے. ہے بہترین، لیکن آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں 10 منٹ ہی ویٹ کرنا ہے، مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہے، بہت ہوا تو 2-3 گھنٹے آرام کرنا ہے، اس سے زیادہ ہو گیا تو 5-6 گھنٹے آرام کرنا ہے. لیکن ان سب صورتوں میں برتنا ہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کرسی پہ دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ اٹھ کے گیا تو آپ آ کے بیٹھ گئے. اب جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ اٹھ کے جائیں گے تو دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا. ایسے حال باتھ روم کو استعمال کرنے کا ہے. یہاں پہ تو ایک عام سسٹم ہوتا ہے اے سی کا، ہیٹ کا، اس کا اس کا، جو کسی طریقے پہ نہیں ہوتا. اپنے پاس جو ہے نا وہ فین وین کی طرح ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کولر وغیرہ کی، ان سب کی چیزیں بھی یہی ہیں. ٹیشو پیپر ہیں، ٹاولس ہیں، یہ ہیں وہ استعمال کرنے کی چیزیں. بس یہ سب برتنے کی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی وابستگی مستقل قائم کر سکے. پوری دنیاوی زندگی ایسی ہے، جس گھر کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اس گھر کے اندر پہلے کوئی اور رہتا تھا، ہم آ گئے، تھوڑے دن کے بعد ہم چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، اس کے بعد کوئی اور چلے جائیں گے. اب یہاں پہ امریکہ وغیرہ کے اندر تو ہر 2-4 سال میں خود مکان بدل دیتا ہے آدمی، کرایے کے مکانوں میں رہتے ہیں. اور جو ذاتی مکان لیتے ہیں 25-25 سال کے واسطے، ایک تو 20-25 سال تک ماں کے ساتھ ایسی تیسی کراتے رہتے ہیں. کیونکہ جو سود پہ مکان لیا جائے گا وہ ماں کے ساتھ ایسی تیسی کرا کے پیسے بنانے کے معنی میں ہے. وہ کاروبار میں ماں کو چھوڑ دیا اور اسے پیسے بنا کے کوئی آدمی مکان لے، تو سود کا مکان لینا وہ لینا سیم ایک ہی بات ہے. 20-25 سال تک ایسا مکان لیا، اور 20-25 سال میں خدا نہ خاصا ایسے حالات آ گئے جیسے حالات اس وقت چل رہے ہیں، فارکلوزنگ کے، اس کے اس کے جو آ گیا، کیا ہے، چھوڑ کے جانے ہی جانے کا ہے. گاڑیوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، سامان کا معاملہ ایسا ہی ہے، سب برتنے کی چیز ہے. یہ انما ہادی الحیات دنیا متا، یہ برتنے کی چیز ہے. انہوں نے سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی، اسی وجہ سے دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگانا، وہ اس کو استعمال کرنا ہے شرعی حدود میں، اور دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگانے کا ہے. نہ مال، نہ جائیداد، نہ سامان، عورتوں کے لیے نہ جویلری، سونا چاندی ہے، خوب جمع کیا سونا، جمع کیا جمع کیا جمع کیا، نہ کھانے کی چیز ہے وہ، نہ پینے کی چیز ہے وہ، کبھی کبھی گلے میں ڈالنے کی چیزیں وہ بھی تقریبات میں ڈالتے ہیں، بقیہ دے کے چلے جاتے ہیں. ابھی ایک خاتون، بڑی خاتون کا انتقال ہوا، ان کے پاس ایک دم 40-50 تولے سونا نکلا، بیٹیوں نے سب بانٹ لیا، کہیں کہ ان کو ہر ایک کو 5-5, 10-10 تولے آیا، وہ تو لے کے گئی تو نہیں بیچاری. ایسے ہی کپڑوں کا معاملہ ہے، ان کے پاس اتنے 60 جوڑے رکھے ہوئے تھے، 100 جوڑے رکھے ہوئے تھے، اس نے 10 لیے، وہ غریبوں کو 10-5 دے دیے. نہ کپڑے کوئی لے کے جاتا، نہ زیور کوئی لے کے جا سکتا، نہ مکان کوئی لے کے جا سکتا، نہ دولت کوئی لے کے جا سکتا. یہ متاع ہے. تو اس کے اوپر جو ہے آدمی کو اپنا ایمان خراب نہیں کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے، اپنا مذہب خراب نہیں کرنا ہے، اپنا دین خراب نہیں کرنا ہے، اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا ہے. اب یہاں سے جب پہنچ جاتے ہیں، میں اور آپ اس دنیا سے آخرت میں جب جاتے ہیں، وہاں کوئی چیز میں سے نہیں ہوتی، وہ صرف ہمارے اعمال جو ہم نے کیے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سمجھایا انہوں نے، کیونکہ یہ چیز اگر دماغ میں بیٹھ گئی نا تو آدمی حق کی مخالفت نہیں کر سکتا. حق کی مخالفت کرنے کے مطلب دنیا میں چند روزہ زندگی کا مزہ اڑانا ہے، اور چند روزہ زندگی کا مزہ اڑانے کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کی زندگی برباد کر دے، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اس لیے وہ سمجھا رہے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی یہ برتنے کے لیے ہے. وان الاخرت ہی دار القرار، اور بے شک آخرت وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، دار القرار ہے، رہنے والی جگہ ہے. وہ جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا جنت میں تو ہمیشہ کے لیے ہے، جو جہنم میں داخل ہو گیا اگر ایمان کے بغیر، خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، وہ دار القرار ہے. وہاں جس کو عزت مل گئی مل گئی، جس کو راحت مل گئی مل گئی، جس کو دولت مل گئی مل گئی، جو وہاں بڑا شمار کر لیا گیا وہ بڑا ہے. ذالک یوم التغابن، چونکہ وہاں پہ بڑے چھوٹے لیول کے بہت ہوں گے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو آدمی برا عمل کرے گا نہیں بدلا دیا جائے گا وہ مگر اس کے مثل. جو بھی برا عمل اس دنیا سے لے کے جائے گا آدمی، اس کو جو بدلا دیا جائے گا اس کے مثل کا دیا جائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو آدمی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى، وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والی عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو. مرد یا عورت ہونا صرف کافی نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، چونکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، رزق دیے جائیں گے وہ اس میں بغیر حساب کے. برے عمل کا تو نظام یہ ہے کہ جتنا برا عمل کیا اتنی ہی سزا، لیکن بھلے عمل کا نظام یہ ہے کہ بھلے عمل کرنے کی صورت میں بغیر حساب کے دیا جائے گا. بغیر حساب دیے جانے کا مطلب جتنا عمل اتنا بدلہ نہیں، بلکہ بدلہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے دیا جائے گا. نیک عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ پہلے تو کم سے کم درجے میں 10 گنا بڑھا دیا جائے گا. ایک نماز پڑھی 10 نمازوں کے برابر ثواب، کم سے کم درجے میں. جماعت سے پڑھ لی ہے تو اس کو 27 سے بڑھا دیا. جماعت میں جتنے آدمی ہیں اتنے آدمیوں کے اعتبار سے ثواب مل جائے گا. جماعت میں جو سب سے زیادہ مقبول پڑھنے والا ہے اس کے اعتبار سے ثواب مل جائے گا. 700 گنا عمل ہو جائے گا، 7000 گنا ہو جائے گا، 7 لاکھ گنا ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. بعض مرتبہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ایک عمل پر 7-7 لاکھ کا عمل ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، تو آدمیوں کو بڑا شبہ ہوتا ہے کہ 7 لاکھ کا کیسا عمل ثواب دے دیں گے. پتا نا جماعت میں جانے میں اگر کوئی آدمی تسبیح پڑھتا ہے جماعت میں جا کے، تو اس کے ایک ایک عمل کا ثواب 7 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. تو یہ جن لوگوں کو ایمان کمزور ہیں اور جن لوگوں کے یعنی اللہ رسول کی باتیں صحیح سمجھ میں نہیں آتی، 7 لاکھ کا تھا مل جاتا. حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو 20 لاکھ ثواب ملتا ہے، اور گھر پہ ملتا ہے جماعت میں نہیں. تو 20 لاکھ کا ثواب گھر پہ ملنے کی بشارت ہے، جماعت میں اگر 7 لاکھ مل جاتا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ کسی عمل پر اگر 7 لاکھ کا ثواب مل جاتا ہے، بہت پہاڑ کے برابر ثواب مل جاتا ہے. ملتا نا بہت بہت سے اعمال ایسے ہیں بہت پہاڑ کے برابر. بہت پہاڑ میں کتنے پیس ہوتے؟ 7 لاکھ پیس ہوتے کیا؟ 17 کلومیٹر کا ہے بہت پہاڑ، اور اونچائی کتنی ہے سب کو پتا ہے، مدینے میں جانے والے سب دیکھتے ہیں بہت پہاڑ کتنا بڑا. ملین آف ملین پیس ہوتے ہیں اس کے اگر بنانے کو گئے آپ. تو کوئی آدمی خالی نمازی جنازہ پڑے گا تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور دو نمازی جنازہ کے ساتھ کوئی آدمی دفن کے میں بھی شریک رہے گا تو اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا، اور ہر قیراط بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. بہت پہاڑ میں کتنا ہے؟ کیا 20 لاکھ؟ 7 لاکھ حصے بنتے ہیں اس کے، 1 لاکھ بنتے ہیں اس کے، 7 گنا ہی بنتے کیا؟ اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی باتوں میں شک آ گیا. پہلے زمانے میں شک نہیں ہوتا تھا، وہ مان جاتے تھے. اور تعداد جو ہے نا، یہ ان لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے حساب کتاب کی گنتی کی عادت ہو گئی تو یہ بہت لگتی ہے. بھائی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جس آدمی کو رہنا ہے اس کے حساب سے 7 لاکھ 7 کروڑ جو ہے نا، وہ بالکل جو ہے بالکل پاکٹ منی بھی نہیں ہے. کسی آدمی کے جیب میں اگر 7 کروڑ ہوں تو وہاں کے حساب سے پاکٹ منی بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں پہ. تو ویسی چیز ہے، وہ رہنا وہاں پہ ہمیشہ ہے، اس واسطے عمل بھی وہاں پہ عمل کا ثواب بھی اللہ نے ویسے دیا ہوا ہے. مگر چونکہ اگر آدمی کے عمل کے ساتھ میں مقابلہ کیا جائے گا تو بہت تھوڑا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے فرمایا کہ تم نیک عمل کرو گے تو بغیر حساب دوں گا، برا عمل میرے پاس لے کے آؤ گے تو برابر سرابر چکا دوں گا. جتنی برائی بس اتنی سزا ملنے والی ہے، سوائے بے ایمانی کے کہ اگر کوئی شرک کر کے گیا آدمی تو وہ شرک کے اعتبار سے، کفر کے اعتبار سے جو سزا ملے گی وہ دائمی عذاب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نیت کے اعتبار سے یہ مشرک بھی دائمی ہے، نیت کے اعتبار سے مشرک دائمی ہے. اس کے ذہن میں یہی ہے کہ 1000 سال بھی اگر میں جیوں گا تو 1000 سال بھی مشرک ہی رہوں گا، 10000 سال جیوں گا تو 10000 سال اسی مذہب پہ رہوں گا جو کہ غلط مذہب پہ وہ ہے. تو اس کی نیت چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلط مذہب پہ رہنے کی ہے، اس لیے سزا اس کی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور جو ایمان والا بدعمل کرتا ہے، تو ایمان والا جو بدعملی کرتا ہے تو وہ بدعملی جو ہے وہ بغاوت نہیں ہے بلکہ وہ جرم ہے، اور جرم کی جو سزا ہوتی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس وہ جزا و سیتن سیتن مثلو، اس کا بدلہ تم کو برابر کے مطابق دیا جائے گا. جیسے ایک آدمی ملک کے اندر رہ کے بغاوت کرے تو اس کی سزا الگ ہے، ایک ہے ملک کے اندر رہ کے جرم کرے، خلاف قانون کوئی کام کرے تو اس کی سزا الگ ہے. اب یہ گاڑی غلط پارک کر دی، اس کے اوپر ٹکٹ مل گیا. اب یہ ٹکٹ جو ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ $75 کا، $100 کا، جو بھی حساب ہے اس کا، $50 کا، جیسی بھی غلطی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے وہ ٹکٹ ہوتا ہے. بغاوت نہیں ہے وہ، وہ جرم ہے، اس وجہ سے وہ سزا اسی کے حساب سے ہوتی ہے. تو اللہ نے ایمان کے بعد میں اگر کسی سے غلطیاں ہوئی تو اس کا نظام یہ ہے کہ جیسی غلطی اس کے اعتبار سے بدلہ اس نے برابر ملنے والا ہے. لیکن اگر نیک عمل کر کے آؤ گے، اور اس میں برابر ہے مرد بھی اور عورت بھی، یہ نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو زیادہ دوں گا، عورت کرے گی تو کم دوں گا، نہیں. آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت دین میں ایکول ہیں. یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے ایکول بتاتے ہیں، ہم لوگ اخروی اعتبار سے ایکول بتاتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے مرد اور عورت میں یہ بات ہے کہ مرد چھوٹی ہے، مرد بڑا ہے اور عورت چھوٹی ہے، اور مرد مطبوع ہے عورت تابع ہے، عورت کو بات ماننا ہے. آخرت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ و جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیها بغیر حساب. اس لیے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب جتنا مرد کو ہے اتنا عورت کو ہے، الحمدللہ پڑھنے کا ثواب جتنا مرد کو ہے اتنا عورت کو ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب جتنا مرد کو ہے اتنا عورت کو ہے، روزے اور صدقے کا ثواب جتنا مرد کو ہے اتنا عورت کو ہے. اور مرد عورت سے اور عورت مرد سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے بہت بڑی درجے کی ولیہ گزری ہیں. بڑی بڑی ایسی اولیاء اللہ خواتین گزری ہیں کہ وہ مردوں کے مقابلے میں بہت بڑا مرتبہ ان کا تھا، اور حضرات صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ خواتین کے اندر جو دیندار خواتین تھیں، اہلیہ اولیاء یعنی اہل ولایت میں سے رہی ہیں، ان کا بڑا مرتبہ تھا. اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، وہ صاحب کرامت اولیاء میں سے گزری ہیں. صاحب کرامت تھیں، اور کرامت بھی ایسی کہ قرآن پاک میں ان کی کرامت کا ذکر ہے. اور پورے ایمان والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے واسطے حضرت مریم کو نمونہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران. عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی، یہ دونوں اہل ایمان کے واسطے مثال ہیں، نمونہ ہیں، یہ تمہارے واسطے مثال ہیں. دیکھو ایسی ہوتی ہے زندگی، عورت کی زندگی کو مردوں کے لیے نمونہ بنا دیا گیا، عورت کے عمل کو مردوں پر لازم کر دیا گیا. صفا و مروہ کی صحیح، سب کو پتا ہے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور بعد میں آنے والے سارے پیغمبروں پر بھی ضروری، حتیٰ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح فرما لی، آپ اندازہ فرما لیجیے. اور عمل کس کا ہے؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. تو آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر بنایا ہے، اور اس میں فل یتنافس المتنافسون، جس کو بڑھنا ہے بڑھے، جس کو جتنی ترقی کرنی ہے کرے. اس لیے ولایت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کو چھوٹے درجے کی ولایت ملے گی اور مرد ہے تو اس کو بڑے درجے کی ولایت ملے گی، نہیں. اپنے تقوی اور طہارت اور بزرگی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، عورت بڑے مراتب کو حاصل کر سکتی ہے اور مرد بڑے مراتب کو حاصل کر سکتا ہے، دونوں کے لیے برابر راستہ ہے. اس لیے فرمایا فاولئک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے. ویا قومی مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. پھر وہ صاحب بیان کرتے ہوئے یہ بھی بولے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، حضرت موسیٰ کے صحابی، حضرت موسیٰ کے صحابی کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ان کے اقوال نقل کر رہے ہیں. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات کو سنائیں تو لوگ یہ کیوں بولتے ہیں کہ قرآن حدیث کیوں نہیں سناتے؟ وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث ہی کیوں نہیں سناتے، خالی یہ صحابہ کے واقعات، بزرگوں کے واقعات کیوں سناتے تم لوگ؟ بھائی قرآن پاک میں خود پچھلے زمانے کے لوگوں کے واقعات اور ان کے ملفوظات اور ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. لقمان کا پورا بیان موجود ہے، حکیم لقمان کا پورا بیان قرآن پاک میں ہے نہیں. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا پورا بیان ہے. اب آپ بولے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بیان نہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہی اس وحی پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابی بنے تو ہیں، ان کا بیان قرآن میں حدیث میں کیسے آئیں گا؟ قرآن اور حدیث صحیح حالت میں ہے، اس لیے اس میں صحابے کے بیانات داخل نہیں ہو سکتے. جیسے بائبل کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے، سمجھ آ رہا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری جو کتاب ہے انجیل، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید کرنے کا ذکر بھی اس میں ہے کہ ان کو مار دیا گیا. ارے کہ انہوں مرنے کے بعد بولے کہ میرے پر یہ اترا بول کے. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز اصلی شکل میں محفوظ ہے وہ، اور ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی نہیں ابھی. ہم کو سب کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ اٹھایا گیا، نہ ان کو سولی دیا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا. صحابہ کا بیان نہیں آ سکتا قرآن پاک میں، صحابہ تو قرآن پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابی بنے. اولیاء کا بیان نہیں آ سکتا قرآن اور حدیث میں، کیونکہ وہ تو ان قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اولیاء اللہ میں سے بنے سوئے. تو اگر بنی اسرائیل کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے، ان سے پہلوں کے ماننے والوں کے واقعات قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ایمان والوں کے واسطے، عورتوں کو کے واقعات قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے نمونے کے واسطے، حضرت فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایمان والوں کے واسطے نمونے کے طور پر بیان کیا گیا، تو یہ امہات المومنین نہیں ہوں گے نمونہ، یہ صحابیات نہیں ہوں گے نمونہ، یہ اولیاء امت نہیں ہوں گی نمونہ. اسی وجہ سے صحابہ کے واقعات اور بزرگوں کے واقعات کو سنا کر اس سے قرآن اور حدیث کی فہم لینا اور قرآن و حدیث کا ذوق پیدا کرنا، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، یاد رکھ لو. جو لوگ اس سے گریز کر کے چاہتے ہیں کہ وہ خالی قرآن کا ترجمہ کر دینا، خالی حدیث کا ترجمہ کر دینا اور دین اسی راستے سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے پاس فہم سمجھ نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حیثیت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا بیان ہے جو نقل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس نے یہ بھی کہا ویا قوم مالی ادعوکم الی النجات، اور اے میری قوم کیا ہوا مجھے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. مطلب توحید جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور شرک جو ہے یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور شرک کروں اللہ کے ساتھ. مالیس لی بہ علم، اور پھر وہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. جب میرے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے، کس کے پاس دلیل ہوتی ہے کفر اور شرک کی؟ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تم کو بلاتا ہوں اس ذات کی طرف جو کہ غلبے والی ہے، اور اس ذات کی طرف جو کہ مغفرت کرنے والی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی، بہت زیادہ غلبے والی جو ذات ہے، اس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقیناً تم لوگ جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو، صحابی موسیٰ جو بیان کر رہے ہیں اس میں توحید کا مضمون بھی تفصیل سے آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ شرک کے اندر ہوتا کیا ہے، توحید کے اندر ہے کیا، وہ حقیقت بھی بیان کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقیناً جس بات کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، یعنی غیر اللہ کی طرف، بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف، بے دینی کی طرف، جتنی دعوت پائی جاتی ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہ تو اس کو، نہ تو دنیا میں وہ بلانے والا ہے، نہ آخرت میں وہ کام آنے والی چیز ہے. لیس لہ دعوہ، لیس لہ دعوت ای مستجاب، ان کے معنی میں بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی پکارا جائے گا اللہ کے علاوہ، نہ دنیا میں وہ قبول کرے گا، سنے گا آپ کی بات، نہ آخرت میں وہ سننے والا ہے. ایک مطلب اس کا یہ لکھتے ہیں مفسرین کہ وہ خود تم کو اپنی طرف نہیں بلا سکتا. مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، کبھی وہ بت اپنی طرف نہیں بلایا، سارے لوگ بت کی طرف ترغیب دیتے تھے، لات اور منات اور عزا اور جناب ود اور سوا، یغوز اور نصر، اور رام اور کرشن اور گنیش اور فلاں اور فلاں، کالی مورتی، پیلی مورتی، لال مورتی جتنی بھی ہیں، اور برگد اور بندر اور جانے والے پانی، اور جتنی بھی اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے، جس کے ساتھ عبادت کے طریقے اختیار کے، ان میں سے کون سی چیز اپنی طرف بلاتی ہے کہ ہاں میری عبادت کرو؟ خامخا ایک آدمی دوسرے آدمی کو بولتا تو اس کی عبادت کرو. لیس لہ دعوت فی الدنیا کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ ان چیزوں میں سے جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہیں، کوئی بھی چیز اپنی طرف کبھی نہیں بلائی. پانی نے کبھی نہیں کہا میری عبادت کرو، پتھر نے کبھی نہیں کہا میری عبادت کرو، سانپ نے کبھی نہیں کہا میری عبادت کرو. جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ، جن بتوں کو پوجا جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی طرف نہیں بلاتے. حتیٰ کہ کوئی بزرگ یہ نہیں بولتے میری عبادت کرو، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر یہ نہیں بولتے میری عبادت کرو، ہے ہی نہیں. لیس لہ دعوت فی الدنیا، وہ خود نہیں بلاتا اپنی طرف دنیا میں. یہ بھی ایک بڑی عجیب لاجک سنائیے. ولا فی الاخرہ، نہ آخرت میں وہ کہے گا کہ ہاں میں نے ان لوگوں کو یہ بات کہی تھی، ترغیب دی تھی. ہاں مگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو پابند کر رہا ہے کہ تو بت پرستی کر، وہ جس کو کر، جو جس کو کیا جا رہا ہے وہ خود کبھی نہیں بولتا کہ ہاں میری عبادت کرو، ہاں میرے سامنے جھکو، ہاں میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کے سب اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ جہنمی ہوں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. پھر آخر میں جب یہ وعظ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ، اب نہیں تو بعد میں جب آخرت میں پہنچو گے تو تم یاد کرو گے میری بات کو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور بقیہ یہ بات ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. چونکہ بات تو کھل گئی تھی، شروع شروع میں تو انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور لوگوں کو معلوم ہونے نہیں دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں موسیٰ پر. ایسے ایک تھرڈ پرسن کی حیثیت سے موسیٰ کے فیور میں بول رہے تھے اور ان کی مخالفت کرنے نہیں دے رہے تھے، لیکن جب فرعون کی طرف سے زیادتی ہونے لگی، ان کی طرف سے ڈیفنس زیادہ ہونے لگا، تو بات کھل گئی کہ یہ آدمی کھلا کھلا ان کے اوپر ایمان لانے والا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا اب جہاں تک میرا معاملہ ہے وہ تو کھل گیا، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. جب کسی آدمی کو مصیبت ہو، پریشانی ہو، لوگوں کی طرف سے تہمت وغیرہ ہو، یا لوگ جو ہے نا لوگوں کی طرف سے ستائے جانے کا اندیشہ ہو، تو ایک دعا یہ بھی ہے، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انی عذت بربی وربکم، یہ ہے نا، میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں میرے اور تمہارے رب کی، میرا جو رب ہے وہ اور جو تمہارا بھی رب ہے اس کی پناہ میں دیتا ہوں. جب فرعون نے حضرت موسیٰ پر زیادتی کرنی چاہی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اور صحابی موسیٰ پر لوگوں نے زیادتی کرنی چاہی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی ہے، وفوض امری الی اللہ. اور یہ دعائیں ایمان والے بھی اپنے اپنے طور پر ضرورت کے موقع پر پڑھ سکتے ہیں اور ان کو کام آتے ہیں. اور قرآن پاک میں ذکر کرنے سے مقصد بھی یہ ہوتا ہے، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. کہتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہونا ان کا معلوم ہو گیا تو فرعون نے حکم دے دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ یہ بھاگے اور ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، تو جو 10-12 آدمی فرعون کی شرطیوں میں سے وہ پہاڑ پر ان کو پکڑنے کے لیے چڑھے. مختلف اقوال ہیں، اس میں سے ایک یہ جو ہے نا اس کو ذکر کیا قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 10-12 آدمی جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے چڑھ گئے، وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے جو عبادت کا جو بھی طریقہ تھا. تو جیسے ان کو گرفتار کرنے کے لیے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں سارے درندوں نے ان کا گھیرا ڈال دیا تھا اور حفاظت کر رہے تھے ان کی پہاڑ پر. اس کو کسی کو ہاتھ لگا یعنی کسی بندے کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں دیا انہوں نے، اس ایمان والے کو حفاظت کر لی. اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بچا لیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری ان برائیوں سے جس کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، ان کو جو ہے قتل کرنے کی تکلیف پہنچانے کی جو تدبیریں کی تھی ان سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کے خاندان پر، فرعون کے آل پر، فرعونیوں پر جو سخت عذاب ہے اس نے گھیرا ڈال دیا، بجائے اس کے کہ ان کو سزا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی. بعض یہ مطلب بتاتے ہیں کہ پوری فرعون اور فرعونی قوم پوری کی پوری جو سزا میں گرفتار کی گئی اس کا یہ ذکر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں کو ستانے کے واسطے فرعون نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کو کوئی سزا آ گئی تھی. ایک ذکر اس کا یہ ملتا ہے کہ فرعون نے ان سب کو مروا دیا کہ تم نے جو ہے نا ایک آدمی کو پکڑنا ایک آدمی کو نہیں پکڑا جا سکا تم سے، فرعون تو فرعون ہے، اس کی بعد انسانیت کہاں رہیں گی جب ہے فرعون. لفظ ایسا خود ہو گیا ہے کہ نا انسانیت کو بتانے کے لیے ہو گیا ہے. تو جب وہ آدمی کو وہ مسلمان صحابی کو نہیں پکڑ سکے یہ لوگ تو اس نے ان سب کو پٹوا دیا، ان سب کو مروا دیا کہ تم ایک آدمی کو نہیں پکڑ سکے لہٰذا ان سب کی گردن نہ بھرو، ان سب کو ختم کر. تو یہ گئے تھے ان کو پکڑنے، مصیبت ان کی آ گئی. وہاں کا بھی آل فرعون سو، ایک مطلب تو یہ ہے، اور عام مطلب جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے فرعون اور فرعون کی قوم مراد ہے اس سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے انجام کے اعتبار سے ان سب کو جو ہے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. قرآن پاک کے اندر دوسری جگہوں پر بہت تفصیل سے یہ موجود ہے کہ ان کو کیا سزا دی گئی. چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ آیت بہت مرتبہ بیانات میں نے سنائی ہے آپ حضرات کو. اللہ نے فرمایا کہ جو سخت عذاب آل فرعون کو دیا گیا وہ کیا ہے، وہ جو ہے ہی، اس کے بعد مزید یہ بھی ہے، النار یعرضون علیہا، آگ پیش کی جاتی ہے ان کے اوپر، غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام بھی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو کے مار دیا، دنیا کے اندر ان کو سزا کے ذریعے سے پکڑ لیا گیا، اور جیسے ان کو پکڑ کے مارا گیا تو مارنے کے بعد اب ہر روز صبح اور شام ان کو سزا دی جاتی ہے، النار آگ پیش کی جاتی ہے ان پر، غدوا وعشیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کالے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جہنم کے قریب ان کو لے جایا جاتا ہے روزانہ، ان کی روحوں کو 2 مرتبہ صبح اور شام اور جہنم پر پیش کیا جاتا ہے ان کو. وہ خود ایک مصیبت ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت جب آئے گی نا تو اس کے اندر تم کو جانا ہے. وہ ایک سزا ہے، سزا کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ روزانہ صبح اور شام ان کو سزا اس میں دی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ داخل کر دو فرعونیوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں. تو جب قیامت ہوگی تو فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل ہونے کو کہا جائے گا، اور اس وقت تک روزانہ صبح شام جو ہے وہ ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، اور ان کو جو موت دی گئی وہ بھی سزا کے طور پر پکڑ کے پانی میں ڈبو کے ان کو موت دی گئی. تو کفر کا نتیجہ دیکھ لیا انہوں نے کہ آئی بھی عذاب کے موت آئی وہ بھی عذاب کے طور پر آئی، موت کے بعد میں سزا میں گرفتار کر لیے گئے، اور اس سزا سے پھر چھوٹنے والے بھی نہیں ہیں، جب قیامت میں جائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اب کبھی پیچھے نہیں آئیں گے. کفر کا انجام اتنا بھیانک ہے، بے ایمانی کا انجام اتنا بھیانک ہے، بے دینی کا انجام اتنا بھیانک ہے جو فرعون کا ہوا اور فرعونیوں کا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈرا رہے ہیں کہ اور مسلک کے اعتبار سے جو چیز ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے نا وہ ثابت ہے، مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے جاہل پیدا ہو گئے کہ جنہوں جو یوں کہتے ہیں کہ عذاب قبر اور ثواب قبر کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے یہاں پر کہ ان کو روزانہ صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو سزا تو ہوئی نا, اور قیامت کے دن اس سے زیادہ سخت عذاب میں جانے کو کہا جائے گا. تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ قیامت سے پہلے ہی کی ہو رہی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ یہ عقیدے کی چیز ہے. پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر حق ہے. برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں عذاب اور ثواب ہے. اگر کوئی دلیل نہ ہو قرآن اور حدیث میں, اجماع ہو امت کا, وہ بھی ایک مستقل دلیل ہوتی ہے, پھر قرآن میں سے مانگنا مطالبہ کرنا جائز نہیں رہتا, حدیث میں سے مطالبہ کرنا جائز نہیں. احادیث کے اندر بے شمار روایتوں میں موجود ہے یہ مضمون کہ عذاب قبر بھی ہے ثواب قبر بھی ہے. اگر مرنے والا نیک ہے مختلف قسم کے انعامات سے اس کو قبر میں سرفراز کیا جاتا ہے, اگر مرنے والا برا ہے مختلف قسم کی سزاؤں سے اس کو سابقہ قبر میں پیش آنے والا ہے. کتنی حدیثوں میں, 1, 2, 3, 10, 20, 25, 50, 100, اس سے بھی زیادہ حدیثوں میں ہے, اخبار مشہورہ میں, اخبار متواترہ میں, صحیح احادیث میں. اگر صحیح حدیث میں ہو تو پھر قرآن میں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا, پھر اجماع میں ہے یا نہیں ہے نہیں پوچھا جائے گا. دلیل شرعی چار ہے, کسی ایک سے بھی مسئلہ معلوم ہو گیا تو ماننا پڑتا ہے. اس لیے حدیثوں سے ثابت ہے, اجماع سے ثابت ہے, اور قرآن پاک سے بھی تھا. چلو قرآن میں نہیں ہے ویسی بات نہیں ہے, اگر نہ ہوتا تو بھی ماننا پڑتا, کیونکہ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں حدیث میں ہیں, ماننا پڑتا ہے. حضور نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں, میں حدیث میں بتا رہا ہوں, یاد رکھنا. قیامت کے قریب لوگ بولیں گے کہ قرآن میں ہے تو دکھاؤ, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اور فرمایا اس کی ایک مثال بھی میں دے رہا ہوں, حضور نے خود فرمایا, اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ گدھا کھانا حرام ہے, قرآن میں نہیں ملے گا کہ گدھا کھانا حرام ہے کیا, حدیث میں ہے یہ بات. گدھا کھانا حرام, گدھا کیا کھاتا ہے؟ وہی کھاتا جو گائے کھاتی. گدھے کو کچلی نہیں ہے, وہ مردار چیز نہیں کھاتا. گدھے کو پنجے نہیں ہے, اس کو بھی کھر ہی ہے, مطلب گائے بھینس کو جو ہوتا وہی ہے نا, اس کو بھی. گدھے میں اور گائے بھینس میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. اس کو بھی کھر, اس کو بھی کھر, وہ بھی مردار نہیں کھاتے, وہ بھی مردار نہیں کھاتے. اس کو بھی کچلیاں نہیں ہے کتے کے جیسے, ایسے اس کو بھی کچلیاں, گائے بھینس کو بھی کچلیاں نہیں, ان کو بھی کچلیاں نہیں. وہ بھی مردار نہیں کھاتا, یہ بھی مردار نہیں کھاتا. وہ بھی گھاس کھاتا ہے, گدا بھی گھاس کھاتا ہے. تو اب گائے بھینس کر, تو گائے بھینس تو حلال ہے, اور گدا کیا ہونا چاہیے پھر؟ قرآن پاک میں ہے کیا؟ وہ قرآن پاک میں نہیں ہے, نہ حلال ہے بلکہ ہے, نہ حرام ہے بلکہ ہے. حضور نے فرمایا کہ قرآن سے زیادہ میں دیا گیا ہوں, جو حدیث کے ذریعے سے میں باتیں بتاؤں گا وہ قرآن پاک سے بہت زیادہ ہوں گی. یہ حدیث شریف میں بات, کیونکہ حلال حرام کی تفصیلات قرآن میں زیادہ نہیں ہیں, اصول بیان کیے گئے ہیں, اور ان اصول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں, کوئی اور دوسرا آدمی اتنا سمجھتا بھی نہیں. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, آپ کی طرف ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ بیان کریں آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا, آپ کو بتایا کیا نازل کیا گیا. تو بے شمار حدیثیں ہیں, حدیثوں میں جو مسئلے ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں نہیں ہیں بہت سے. تو اب کوئی کہنے کہ نہیں قرآن میں دکھاؤ, جیسے قرآن میں دکھانا ضروری نہیں, بہت سے مسئلے حدیث میں دکھانا بھی ضروری نہیں. ہر حد جزیہ تھوڑی بیان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی اصول بیان کیے گئے. بہت سے مسئلے قیاس کے ذریعے سے بیان کیے جاتے ہیں, اجماع کے ذریعے سے بیان کیے. چار چیزیں ہیں جہاں سے مسئلہ نکلتا ہے, کسی ایک جگہ سے بتا دیے تو پھر مزید تین جگہوں سے مطالبے کا حق نہیں رہتا, اگر آدمی ایمان والا ہے. ایسے عذاب قبر اور ثواب قبر جو ہے وہ حق ہے, اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اگرچہ, اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے, اور اجماع سے بھی ثابت ہے, دلائل عقلیہ سے ثابت ہے, مشاہدہ سے ثابت ہے. اتنے لوگوں نے قبر کی زندگی کی حالات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کا توافق علی الکذب بھی, یعنی سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہوں گے جب سے لے کے اب تک, ایسا نہیں ہو سکتا. مشاہدے سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کے حالات دکھا بھی دیے ہیں, بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ صاحب عذاب قبر نہیں ہے بالکل غلط ہے, بلکہ ایمان کے جانے کا, جو آدمی عذاب قبر کا منکر ہو اس کے غیر مسلم ہونے کا اندیشہ ہے, ذہن میں رکھ لو اس بات کو. جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ حدیثوں کو جھٹلا رہا, جھٹلانے والا کہاں رہ جائے گا؟ جو عذاب قبر کا انکار کر دے, ثواب قبر کا انکار کر دے, وہ آیتوں کو جھٹلا رہا, جھٹلانے والا مسلمان کہاں رہ سکتا ہے؟ اجماع کے خلاف چل رہا, گمراہی پہ ہونا تو اس کا طے ہے, بقیہ ایمان میں بھی ہے یا نہیں ہے. اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ایمان میں بھی نہیں رہتا. عقیدے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آدمی ایمان میں رہتا, کچھ بھی بولتے رہو, ویسی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات آدمی نے اختیار کی جس سے ایمان جھوٹا ہو رہا ہے, ایمان کی بات جھوٹی ہو رہی ہے, تو ایمان سے نکل جاتا ہے, اگرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا کیوں نہ ہو. اس میں سے یہ عذاب قبر بھی ہے. آج کل غیر مقلدوں کی ایک جماعت ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتی ہے. اس واسطے میں آپ کو اس معاملے میں صفائی کر دے رہا ہوں, ذہن میں بٹھا دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو آیت ہے یہ سورہ مومن ہے، اس کی آیت نمبر 46 ہے، اس میں اس کا ذکر موجود اور بھی ہے قرآن پاک میں، لیکن یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. اور جو سبق لینے کی چیز، یہ تو ایک عقیدے کی بات تھی، جس میں جو بات ہمیں عبرت لینے کی ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی موسیٰ کو نجات دی، ان کو بچا لیا، اور ساتھ فرعون کو اور فرعونیوں کو عذاب سے پکڑ لیا، اور نہ صرف عذاب سے ان کو پکڑ لیا بلکہ ابھی بھی وہ عذاب ہی میں ہیں، اور ابھی بھی عذاب میں ہی، ایسا نہیں قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد میں نجات ملے گی ایسا نہیں، بلکہ قیامت کے بعد بھی اس سے زیادہ سخت عذاب میں جائیں گے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچائے گمراہی والے راستے سے، کہ بے دینی اور بے ایمانی کا راستہ ایسا ہے کہ جب کوئی آدمی خدا نخواستہ اس میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہی کا سزاوار ہو جاتا ہے. اس سے آدمی کو اور اپنے کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی بچنا اور بچانا چاہیے. حق تعالی شانہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فہم نصیب فرمائے اور نیک توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر لنا وارحمنا واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله. ٹھیک ہے، عصر کے بعد کر لو. اگلے جمعہ سے درس ان شاء اللہ تعالیٰ عصر کے بعد ہوگا، اللہ نے چاہا، یعنی 7 بجے. 8:30 بجے ہو رہی ہے نا مغرب، 8:30 بجے مغرب ہو رہی، تو 7 بجے کافی ہے انشاءاللہ.